الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله صدق الله العظيم اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات ہے زبور ہے انجیل ہے ان لوگوں کو بھی ہم نے نصیحت کی اور ہم تم کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ پہلوں کو بھی یہ نصیحت کی گئی اور تمہیں بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ تقوی اختیار کرو اللہ اور یاد رکھیں اگر تقوی نہ ہو تو عبادات کا فائدہ نہیں ہوتا ظاہری عبادات کا بھی فائدہ نہیں ہوتا حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا ایک شہید کو لایا جائے گا اور ایک سخی کو لایا جائے گا تینوں سے اللہ تعالیٰ سوالات فرمائیں گے اور پوچھا جائے گا وہ کہیں گے اللہ عالم کہے گا کہ اللہ میں نے آپ جانتے ہیں میں نے علم حاصل کیا علم کو پڑھا بھی پھر پڑھایا بھی قرآن آپ کے لیے میں نے پڑھا پھر میں نے پڑھایا بھی آپ جانتے ہیں میں نے نمازیں بھی پڑھائیں سب کچھ کیا وہ یہ باتیں بتائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے ایسا نہیں ہے لِيُقَالَ إِنَّكَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ تو نے علم اس لیے پڑھا کہ تجھے عالم کہا جائے سو کہا جا چکا کوئی دیکھیں یہ مائک پر بیان ہوتا ہے کوئی بغیر مائک کو تو ہو نہیں رہا کہ چلو پھر بھی بیان اپنی جاری رکھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ترمذی شریف میں یہ واقعہ ہے کہ ایک بدو اور دیہاتی وہ لوگوں کو پھلانتا ہوا آگے آ رہا تھا ایک تو یہ غلطی کی اس نے حضور نے فرمایا روکو اس کو روکو روکو اور پھر اس نے اتنے میں آگے نیت باندھ لی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واعظ آپ کا خطبہ چل رہا تھا آپ نے روک دیا اس کو جب تک اس نے نماز فارغ نہیں ہوا آپ نے روک دیا اس کو پھر تنبیہ فرمائی کہ تم نے یہ کیا کیا ایسا کیوں کیا اور ہم نے اپنے دادا شیخ کو مولانا شاہ برام گاؤں صاحب کو مائک پر بیان ہو رہا ہو تو پھر حضرت روک دیتے تھے بیان وہ جب کوئی نماز پڑھنے اگر نیت باندھ لیں گے ایک دفعہ وہاں گلشن میں بیان ہو رہا تھا حضرت نے بیان روک دیا ہم بھی حیران ہوتے تھے اس وقت یہ کیوں حضرت بیان اب جب حدیث پڑھی احادیث پڑھی تو پتا چلا کہ واقعی تو ہمارے اکابر کا اپنے علم پر عمل ہے جو سنت ہے جو طریقہ ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ بتا کر گئے ہمیں اس پر عمل ہے تو حضرت تو روک دیتے تھے بیان تو یہی پھر بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ پڑھا کہ آپ بھی روک دیتے تھے جب تک کہ لوگ نماز سے فارغ نہ ہو جائے جس نے نماز کی نیت باندھ لی اب چونکہ عام طور پر اس پر عمل نہیں ہوتا اور نہ لوگ ایسے رہے، نمازی ایسے رہے کہ ان کو مسائل کا علم نہیں، کہ یہ دین کی بات سنائے جانے کا وقت ہے، یہاں پہ نیت نہ باندھے. لوگوں کے بال سفید ہو گئے مگر ان کو دین نہیں آیا، اور نہ ہی آپ وہ اہل علم ایسے رہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت یافتہ ہوں، ان کو پتا ہو ایک ایک چیز سامنے ہو اور یہ عمل ہو اپنا. تو ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا ہے، انہوں نے ایسے ہی کیا، اور پھر بعد میں جب احادیث پڑھی تو پھر بعد میں پتہ بھی چلا کہ واقعی ایسا ہی ہے. تو بھائی یہ دین کی بات سنائے جانے کا وقت ہے. یہاں پر نماز پڑھنے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں ملنا تو کچھ نہیں ہے اور الٹا نقصان کا اندیشہ ہے، معاوضے کا اندیشہ ہے، کہ جب دین کی بات سنائی جا رہی تھی تو نیت کیوں باندھی، نماز کیوں پڑھی. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ جب کوئی اجتماعی عمل ہو رہا ہو تو اس میں بیٹھ کے انفرادی، اس دوران بیٹھ کر وہیں پر انفرادی عمل نہ کیا جائے. بھائی انفرادی عمل کرنا ہے تو وہاں سے کچھ ہٹ کر دور چلے جائیں، وہاں جا کے کر لیں، لیکن وہاں بیٹھ کے نہ کریں. جیسے بعض لوگ کوئی دین کی بات ہو رہی ہو تو نیت باندھ لی، یا تسبیح لے کے بیٹھ گئے کہ تسبیح بھی پڑھنا ہے ساتھ ساتھ، یہ بھی غلط عمل ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا، دین کی بات ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، تسبیح ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہونٹ بھی ہل رہے ہیں ان کے، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے. پوچھے تو صحیح علماء سے، پوچھے تو صحیح اہل فتوا سے، پوچھے تو صحیح کہ ہمارا یہ عمل صحیح بھی ہے غلط ہے. تو اب چونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ کسی کو اگر براہ راست روکا بھی جائے تو وہ برا مانتا ہے، لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. وہ وقت تھا کہ کوئی اگر کوئی خرابی بتا دے تو اس کو احسان مانتے تھے اس کا، اب وہ ایسا نہیں ہے. کوئی اگر آپ کی خرابی بتائے، یہ وہی ہے اعجاب کل ذی رائے، ہر آدمی اپنی رائے کے عجب میں مبتلا ہے، ہر طبقہ اپنی رائے کے عجب میں مبتلا ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی اس کی خرابی بتائے تو اس کو برا لگے، وہ برا مانے آپ نے ایسا کیوں کہا. بس سمجھ لیں یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہوگی، وہ اعجاب کل ذی رائے بے واقع، ہر آدمی اپنے رائے کے عجب میں مبتلا ہو، یعنی اپنی رائے کو ہی درست سمجھتا ہو، دوسروں کی رائے کو غلط سمجھتا ہو، خیالات کو غلط سمجھتا ہو. یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ زمانہ آ جائے، اذا رأیت شحا مطاعا، بخل کی پیروی کی جا رہی ہو، یعنی جہاں پہ پیسے خرچ کیے جائیں کرنے چاہیے وہاں نہ کرتا ہو آدمی، بخل سے کام لیتا ہو، کنجوسی سے کام لیتا ہو، وہوا متبعا، اور گناہوں کی خواہشات کی پیروی کی جانے لگے، وہ دنیا مقصرا، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جانے لگے، وہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ، اور ہر طبقہ اپنی رائے کے عجب میں مبتلا، ہر طبقہ. آپ کو پتا ہے کوئی اگر آپ کی خامی بتا دے کسی طبقے کی، آج اگر کوئی عالم بھی ہو اور کسی طبقے کی خامی بتائے تو وہ پورا کا پورا طبقہ اس کے مخالف ہو جاتا ہے، جبکہ وہ خامی جو بتائی گئی ہے وہ درست ہو، صحیح ہو، وہ پھر بھی نہیں مانتے اس کو، تو وہ پورا طبقہ اس کے مخالف ہو جاتا ہے. یہی علامت ہے وہ اعجاز کل ذی رأی برأیہ، کہ ہر آدمی اپنے رائے کے عجب میں مبتلا ہو. تو حضور نے فرمایا جب یہ چار چیزیں زندہ ہو جائیں، اذا رأیت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنیا مقصرا واعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک خاصۃ نفسک، اس وقت خاص اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنا، خاص اپنے نفس کی اصلاح کی، اپنی کہ میری اصلاح کیسے ہو جائے اس کی فکر کرنا، جب یہ چار علامات زندہ ہو جائیں، یہ چار چیزیں پائی جائیں معاشرے میں. تو اب یہ وہ وقت موجود ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے، وہ لمحات، وہ زمانہ آ گیا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا. دنیا کو، دنیا دار طبقہ تو الگ ہے، میں جو ان طبقوں کی بات کر رہا ہوں جو دیندار طبقے ہیں، اگر کوئی ان کی خامی بتا دے اور وہ واقعی ہو, وہ پورا طبقہ اس کے مخالف ہو جاتا ہے کہ نہیں جی یہ ہمارا مخالف آدمی ہے, یہ ہمارا مخالف ہے. یہی علامت ہے وہ اعجاب کلی دی رائے برائے, ہر آدمی اپنی رائے کے عجب میں مبتلا ہے, اپنے آپ کو جس چیز میں وہ چل رہا ہے اس کو صحیح سمجھتا ہے, دوسروں کو غلط سمجھتا ہے. تو ایسے وقت میں بس اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت کی اصلاح سے غافل ہو جائے, امت سے غافل ہو جائے, امت کی فکر بھی کرنی ہے لیکن اپنے نفس کی خاص فکر کرنی ہے, اپنی اصلاح کی خاص فکر کرنی ہے. تو اسی کو فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, یہ تقوی اختیار, ان سے پہلے لوگوں کو بھی حکم دیا گیا اور تمہیں بھی یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تقوی اختیار کرو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر تقوی نہ ہو تو ظاہری اعمال بھی کام نہیں آتے. عالم کو لایا جائے گا, قاری کو اس سے کہا جائے گا, وہ کہے گا میں نے علم پڑھا, علم پڑھایا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اس لیے کیا کہ تجھے قاری کہا جائے عالم کہا جائے, لیقال انک قاری فقد قیل, وہ کہا جا چکا. اور سخی کو لایا جائے گا اس سے بھی یہی انعامات, وہ بھی یہی کہے گا میں نے اللہ آپ کے راستے میں مال خرچ کیا, دین کے کاموں میں مال خرچ کیا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے غلط ہے تو نے اس لیے کیا کہ تجھے لوگ سخی کہیں, لیقال انک جواد فقد قیل, تجھے سخی کہا جائے سو کہا جا چکا, اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اس قاری اور عالم کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. شہید کو لایا جائے گا وہ بھی یہی کہے گا اللہ میں تو آپ کے راستے میں شہید ہو گیا, تو اللہ فرمائیں گے لیقال, نہ غلط کہتا ہے, لیقال انک جریم فقد قیل, لوگ تجھے جرت مند کہیں بہادر کہیں سو کہا جا چکا, اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب یہ بتائیے اس عالم نے قرآن پڑھا, قرآن پڑھایا, علم پڑھا, علم پڑھایا, نمازیں خود بھی پڑھی ہوں گی, لوگوں کو بھی پڑھائی ہوں گی, نہ جانے کیا کیا اعمال کیے ہوں گے مگر کوئی اعمال کام نہیں آئے. شہید نے نہ جانے کتنے اعمال کیے ہوں گے, کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, تلاوت کی ہوگی, ذکر کیا ہوگا, کوئی عمل کام نہیں آیا. سخی نے اعمال کیے ہوں گے, حج کیے ہوں گے, عمرے کیے ہوں گے, زکات دی ہوگی, اور چونکہ سخی کا ذکر ہے لہذا نفلی صدقات وغیرہ کا بھی اہتمام خوب کیا ہوگا اس نے, جبھی تو سخی کہا جا رہا ہے اس کو, تو یہ تمام چیزیں اس کے کام نہ آئیں. یہاں صرف حدیث میں ایک بیماری کا ذکر ہے, صرف ایک بیماری کا, اور جس کو یہ وہ بیماری ہے جس کو کہا جاتا ہے حب جاہ, حب جاہ کہا جاتا ہے, حب جاہ کا نام دیا گیا ہے. یہ حب جاہ ہے جو ان تینوں طبقات کو, عالم کا کہ علم کام نہیں آیا, سخی کی سخاوت کام نہیں آئی, اور شہید کی شہادت کام نہیں آئی, سب کے سب اعمال اکارت ہو گئے اور جہنم میں داخل ہوئے. اس سے پتا چلا کہ ظاہری اعمال کام نہیں آتے جبکہ تقوی نہ ہو, ظاہری اعمال بھی کام نہیں آتے. پھر یہ بھی پتا چلا اس روایت سے, اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ جان کی قربانی پیش کرنا آسان ہے, جذبات کی قربانی پیش کرنا مشکل ہے. شہید کے واقعے سے یہ پتا چلا, جان قربان کر دی اس نے, بھائی جان قربان کرنا کوئی آسان کام ہے؟ جان قربان کر دی لیکن جذبات کی قربانی پیش نہیں کی, جذبات جو ایک غلط جذبہ اس کے دل میں تھا اس کی اصلاح نہیں کی اس نے. تو جان کی قربانی پیش کرنا بھی آسان ہے, جذبات کو قربان کرنا یہ مشکل ہے, بڑا مشکل کام ہے کہ آدمی کے جذبات ہوں اور وہ صحیح جذبے کو اختیار کریں. اس کی اصلاح کرے اگر غلط جذبہ ہو تو. یہ مشکل کام ہے. تو تقویٰ جب تک نہ ہو تو ظاہری اعمال کام نہیں آتے. اور یہ وہ روایت ہے کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین بار بے ہوش ہوئے. تین بار ایک دفعہ بیان کرنا چاہا بے ہوش ہوئے, پھر دوسری دفعہ بیان کرنا چاہا پھر بے ہوش ہوئے, پھر ہوش میں آئے, پھر تیسری دفعہ ذکر نہ کریں, پھر تیسری دفعہ بیان کرنا چاہا پھر بے ہوش ہوئے. تین مرتبہ بے ہوش ہوئے پھر یہ بات بیان فرمائی, یہ حدیث بیان فرمائی کہ یہ عالم کو لایا جائے گا, قاری کو اور شہید کو اور سخی کو لایا جائے گا. اور تمام عبادات کا نچوڑ تقویٰ ہے. اگر یہ حاصل نہیں, دیکھیے نماز کے بارے میں فرمایا من لم تنہہ صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له. نماز اگر برے کاموں سے نہیں روک رہی, گناہوں سے نہیں روک رہی, فحش کاموں گندے کاموں سے نہیں روک رہی تو نماز ہی نہیں ہے. اور روزے کے بارے میں فرمایا کہ وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ. بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے سے کوئی بھوکا پیاسا رہنے کے بجز بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی حاصل نہیں. تقوی نہیں تو ساری روزے کی عبادت بیکار, تقوی نہیں تو نماز خراب ہو گئی, نماز کو نماز ہی نہیں مانا جا رہا. کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. بہت سارے شب بیدار ہیں, روز رات کو عبادت کرنے والے ہیں لیکن سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں, اس لیے کہ تقویٰ نہیں. ایسی حج کے بارے میں ہے, یہ حج اگر تقویٰ نہیں تو حج کہاں ہوا, حج کی روح کہاں حاصل ہوئی. اور اسی طرح زکات کا معاملہ ہے, زکات ادا کی لیکن اپنا احسان سمجھا کہ میں احسان کر رہا ہوں. مفتی تو کہے گا زکات ادا ہو گئی لیکن دل میں یہ سمجھا کہ میں احسان کر رہا ہوں اس کے اوپر, میرا اس کے اوپر احسان ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھا, اس کو حقیر سمجھا کہ یہ تو مسکین اور غریب ہے. تو آپ خود سوچیں یہ زکات کیسی ہوئی. تو اگر تقویٰ نہیں ہے تو یہ ظاہری عبادات بھی فائدہ نہیں دیتی. اس لیے فرمایا تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ اختیار کرو, تقویٰ اختیار کرو. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى, بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یجعل لکم فرقانا, ایک تمہیں ایک ایسی صلاحیت دیں گے کہ تم فرق کرنے لگو گے حق اور باطل کے درمیان. بہرحال یہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے تین چیزوں سے, یہ یاد رکھیے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِن وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ. ہر چیز کی کان ہوتی ہے اور تقویٰ کی کانیں اہل اللہ کے دل ہیں, سچے اہل اللہ, یہ نہیں جو اہل بدعت ہوں یا اہل باطل ہوں, ان کی میں بات نہیں کر رہا. جو اتباع سنت, متبع سنت اور متبع شریعت ہوں, ان کے پاس جانے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ راستہ متعین فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس میں بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو, صادقین کے ساتھ رہو. صادقین فی التقویٰ مراد ہے, جو اپنے تقویٰ میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو تو تقویٰ تمہیں حاصل ہو جائے گا. پہلے تو یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے، یہ اللہ نے حکم فرمایا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سچے اہل تقویٰ کو تلاش کیا جائے، ان کے ساتھ رہا جائے، ان کی صحبت میں رہا جائے، جائے گائے ان کے پاس حاضری دی جائے، ان کی مجالس میں بیٹھا جائے، یہ نصوص میں موجود ہے. جیسے بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ میں نے، وہ فرماتے ہیں، میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، مجھے کوئی اچھا اللہ والا نصیب فرما دیجئے، یہاں پردیس میں آیا ہوں، کسی نیک صحبت کو نصیب فرما دیجئے. تو حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک صاحب آ کر بیٹھے جو جن کا روب تاری ہو گیا، ان کے اوپر بہت مرعوب ہو گئے. پوچھا لوگوں سے ہی کون ہے، فرمایا، لوگوں نے کہا یہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صاحب ہی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ تقویٰ، اہل تقویٰ کی صحبت اختیار کی جائے، کسی اللہ والے کو تلاش کیا جائے، کمی نہیں ہے، الحمدللہ موجود ہیں، تلاش کرنا چاہیے. تلاش کرنے کے بعد اب دو کام کرنے ہیں. شیطان پہلے یہاں اپنا ہمارا راستہ مارتا ہے کہ پہلے تو اس بات کو ہی یہی راستہ روکتا ہے کہ نہ بابا، کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے، کسی متقی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے، بس کتابیں پڑھو اور فلاں فلاں کام کرو، بس ٹھیک ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ حلال کام، حلال روزی کماؤ اور نماز پڑھ لو، بس اتنا کافی ہے. حلال روزی ہو اور نماز ہو، بس اتنا کافی ہے. البتہ دنیا کے معاملے پر ایسا نہیں ہے، وہاں پر تو گھر بھی ہو، اچھے کپڑے بھی ہوں، گاڑی بھی ہو، کاروبار بھی ہو، گھومنا پھرنا بھی ہو، سیر سیاحت بھی ہو، اچھے کھانے بھی ہوں، وہاں دو چیزوں پہ راضی نہیں ہے. کوئی سی دو چیزیں منتخب کر کے اس پہ راضی رہے کہ بھائی یہ دونوں چیزیں کافی ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں طویل فہرست ہے. ہاں، دین کے معاملے میں صرف نماز ہو اور حلال روزی ہو، بس یہ کافی ہے. یہ کہاں سے کافی ہے بھائی؟ کس نے کہا کہ یہ کافی ہے؟ اور چیزیں نہیں ہیں جن کی بھی ضرورت ہے دین میں؟ تو یا تو وہ راستہ مارتا ہے کہ وہ بالکل کچھ ضرورت ہی نہیں جانے کی، اور جب کوئی چلا جائے تو اس کا الگ طریقے سے راستہ مارتا ہے کہ اب جو دو کام مزید کرنے ہیں، جو کرنے چاہیے وہ نہیں کرتا. ہو نمبر ایک، اطلاع احوال یا سپردگی، اپنے آپ کو سپرد کر دینا اور اپنے حالات کی اطلاع کرنا. سپردگی یہاں تک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، آپ نکلتے تھے اور صحابہ کو دیکھتے تھے تہجد کے وقت میں کہ کون میرے صحابہ میں سے کون کیا کر رہا ہے. تہجد کے وقت ایک مرتبہ نکلے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو معلوم ہوا آہستہ آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ تیز آواز میں، بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. دونوں کو بلایا، صبح کو طلب فرمایا، دونوں سے وجہ پوچھی. ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عمر تم تیز کیوں پڑھ رہے تھے؟ بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اسمعت من ناجیت، جس سے میں مناجات کر رہا تھا اس کو تو میں نے سنا دیا. یہ حضرت ابو بکر کا جواب تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ میں تو لوگوں کو جگانا چاہتا تھا کہ لوگ جاگ جائیں، اور میری جہاں تک آواز جائے وہاں شیطان نہیں، شیطان بھاگ جائے گا وہاں سے، تو میں یہ میری نیت تھی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو، اور اے عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بست کرو. شرح نے لکھا ہے اور بزرگوں نے بھی یہ فرمایا ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ مراد یہ تھی کہ چونکہ یہ نیت تو اچھی ہے، دونوں کی نیت صحیح تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نیت سے پڑھ رہے تھے آہستہ وہ نیت بھی درست تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نیت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے وہ نیت بھی درست تھی. لیکن بات یہ تھی کہ یہ دونوں کی اپنی رائے تھی، حضور سے نہیں پوچھا تھا. فرمایا ہمارے ہماری رائے سے کرو، ہمارے حکم سے کرو، اس میں برکت زیادہ ہوگی، لہذا تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو. اور حضرت ابو بکر سے فرمایا اور حضرت عمر سے فرمایا تم اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو، اب ہمارے حکم سے کرو. یہ ہے سپردگی، یہاں تک سپردگی ہے کہ آواز کو بلند کرنا پست کرنے تک میں سپردگی ہے. یا اپنے حالات کی اطلاع کرنا، یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی ملاقات ہوئی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہہ رہے ہیں نافق حنزلہ نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا. انہوں نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول، کیا کہتے ہو تم منافق ہو گئے. کہا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے پاس بیٹھ کر جو کیفیت ہوتی ہے، اور جب وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں بہنے لگتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، گھر والوں میں جاتے ہیں وہاں دوسری کیفیت ہوتی ہے، وہاں بیوی بچوں میں ہنسنا بولنا ہوتا ہے، ان سے بات چیت کرنا، ان سے ہنسنا بولنا. فرمایا واللہ انی لا اجد مثل ہذا، میرا بھی یہی حال ہے. اب یہ دونوں حضرات گویا منافقت کا شبہ لے کر جا رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، اور جا کر عرض کیا اپنی حالت کی اطلاع کی. یہ ہے حالت کی اطلاع کرنا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا نہیں نہیں یہ منافقت نہیں ہے. ولكن يا حنزلہ ساعه فساعه، گاہے گاہے اے حنزلہ گاہے گاہے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہاں میری مجلس کے اعتبار سے جو تمہاری حالت ہوتی ہے وہ وہاں کے حساب سے یہ مناسب ہے، اور گھر جا کر جو حالت ہوتی ہے کہ بیوی بچوں میں ہنسنا بولنا. کیا حضور کا کیا حال تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ، تمام غموں میں ہموم میں تفکرات میں مبتلا رہتے تھے، مگر جب گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے. یہ سنت ہے بھائی، کس نے زندہ کیا اس سنت کو، ذرا سوچنے کی بات ہے. بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے عالم ہم بن گئے، بہت سے لوگ بن گئے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے یہ سنت بھی ہے. اصل چیز تو یہ ہے، اصل چیز اتباع سنت ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں دو چیزیں، شیخ کی محبت اور اتباع سنت جس کو حاصل ہے، یہ دو چیزیں جس کو حاصل ہیں، شیخ کی محبت اور اتباع سنت، اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں. اور شیخ کی محبت اور اتباع سنت جس کو حاصل نہیں، یہ دو چیزیں جس کو حاصل نہیں، اس کے اجالے بھی اندھیرے ہیں، اس کے اجالے بھی اندھیرے ہیں، یاد رکھیے. اور ان دو چیزوں میں بھی اصل چیز اتباع سنت ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا حال یہ تھا، ساری تفکرات کے باوجود جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. اس لیے فرمایا اے حنزلہ وہاں کے لیے یہ مناسب ہے، گھر کے لیے کہ تم وہاں جاؤ تو ہنسو بولو، یہاں کے لیے یہ مناسب ہے کہ یہاں تمہاری یہی حالت ہونی چاہیے، دل نرم ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے، آنکھیں بہنے لگے. ٹھیک ہے، ایسا ہے یہاں پر، یہاں کے لیے یہ مناسب ہے. تو یہ اپنی حالت کی اطلاع ہے، حالت کی اطلاع، ہماری یہ حالت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا بینا انا فی بیتی فی مصلایا اذ دخل علی رجل، یہاں تک کہ ایک شخص داخل ہوا گھر میں. فأعجبني الحال التي رآني عليها، تو میں جس حالت میں اس نے مجھے دیکھا مجھے اچھا لگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا، یہ پوچھنا چاہتے تھے کہیں یہ جو مجھے اس شخص نے مجھے دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے تو یہ اور مجھے اچھا لگا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے, تو یہ حالت کوئی ریاکاری میں تو داخل نہیں, یہ عجب میں تو داخل نہیں, ریاکاری میں تو داخل نہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لکا اجران اجر السر و اجر العلانیہ. اے ابو ہریرہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے, تیرے لیے تو دو اجر ہیں, ایک چھپ کر نماز پڑھنے کا اور ایک یہ کہ مخلوق پر اللہ نے تیری خوبی کو ظاہر کر دیا. یہ ریاکاری نہیں ہے, یہ عجب نہیں ہے. لیکن بہرحال ثابت کرنا یہ مقصود تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی حالات کی اطلاع دیا کرتے تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے. اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, جاء رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکا قسوة قلبی. ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی دل کی سختی کی شکایت کی. فقال, آپ نے جواب دیا, امسح رأس الیتیم واطعم المسکین. دل کی سختی کی شکایت کرنا یہ باطنی بیماری ہے, روحانی بیماری ہے, خرابی ہے, اس کی شکایت کی. تو آپ نے اس کا علاج بتایا, دیکھو تم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور مساکین کو کھانا کھلاؤ, بس یہ, 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 یہ علاج بتا دیا. تو معلوم ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تقویٰ کے حصول کے لیے اپنے باطنی حالات کی اطلاع کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو مشورے دیا کرتے تھے, جواب عنایت فرمایا کرتے تھے. بس تیسرا کام یہ کرنا ہے, جو جواب ملے, جو حل بتایا جائے, اس پر عمل کیا جائے, دل و جان سے اس پر عمل کیا جائے, دل و جان سے, جان لڑا کر, کوشش کر کے. بس یہی وہ چیز ہے جن سے, یہی وہ طریقے ہیں جن سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. اور یہ تقویٰ نہ ملا اور ہم متقی نہ بنے تو ظاہری عبادات کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھا ہم نے رمضان میں, تلاوت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, ان عبادات کا فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کہ حدیث ریا سے ثابت ہے, حدیث ریا جو میں نے شروع میں بیان کی. تو نمبر ایک تو یہی کہ کسی سچے متقی کی صحبت اختیار کی جائے, جیسے حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, کتابوں میں آتا ہے کہ کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منہ الورع. ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 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 رہتے تھے تاکہ ہم ان سے ورع یعنی تقویٰ کا اعلی مقام سیکھ سکیں. كنا نلزم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منه الورع. تقوی کا ورع کہتے ہیں تقوی کے اعلی درجے کو, وہ سیکھنے کے لیے ہم حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے, ساتھ ساتھ رہتے تھے, یعنی اکثر حضرت عمر کی صحبت میں جایا آیا کرتے تھے. یہ گویا کہ ایک حل, یہ ایک تو یہ طریقہ ہے تقویٰ کے حصول کا. دوسرا یہ کہ اپنے احوال کی اطلاع کی جائے, جیسے کہ میں نے عرض کیا صحابہ کرام کیا کرتے تھے. نمبر تین, جو شیخ کا مشورہ ہو اس پر عمل کیا جائے, جو طریقہ بتائے اس پر عمل کیا جائے, اور فائدہ اگر عمل کرنے سے ہو رہا ہو تو بتایا جائے, فائدہ نہ ہو رہا ہو تو بتایا جائے, اور عمل کیا ہی نہیں تو بتایا جائے کہ میں نے آپ کا مشورہ تو دیا تھا آپ نے لیکن میں نے عمل نہیں کیا, عمل نہیں ہو پا رہا, یہ بھی بتا دیا جائے. بہرحال جو صورتحال ہو سامنے رکھ دی جائے, صاف صاف بتا دی جائے. یہ وہ طریقے ہیں جن سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے, اور یہ طریقے متعین ہیں, جیسے میں نے قرآن و حدیث سے آپ کو بیان کر دیا. یہ تقویٰ کے حصول کے ذرائع ہیں کہ کسی اللہ والے سچے متقی کی صحبت کو تلاش کرنا، اس کو تلاش کر کے اس کی صحبت میں رہنا، اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرنا، اپنے عیوب کی اطلاع کرنا، اور نمبر تین اس کے مشوروں پر عمل کرنا. بس اس یہ وہ طریقے ہیں جن سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ نے جن طریقوں سے تقویٰ حاصل کیا ہے، اگر ہم ان طریقوں کو چھوڑ کر کسی اور طریقوں کو اختیار کریں گے کہ ان سے ہمیں تقویٰ مل جائے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے کی بات ہے. اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دینا ہے. اگر لوگوں کو بھی بتا رہا ہے کہ یہ بھائی یہ نہیں یہ طریقہ ہے تو یہ بھی غلط ہے. لوگوں کو بھی دھوکہ دینا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے، دھوکے میں رکھنا اپنے آپ کو. جو طریقہ صحابہ نے اختیار کیا ہے اسی طریقے پر چلنے سے ہمیں بھی تقویٰ حاصل ہوگا، ورنہ نہیں حاصل ہوگا. اس آیت کا مفہوم یہی ہے. فَإِنْ آمَنُوا، اے صحابہ اگر تمہارے بعد والے ایسے ایمان لائے جیسے تم لائے ہو، اپنے ایمان کو قائم رکھنا، تقویٰ کو حاصل کرنا، ایمان کو ترقی دینے میں انہوں نے جن، اے صحابہ تم نے جن طریقوں کو اختیار کیا، اگر تمہارے بعد والے بھی انہی طریقوں کو اختیار کریں گے، فقد اهتدوا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، وہ ہدایت پر آ جائیں گے. تو ہمیں بھی انہی طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا. بس فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کا کام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے بنا، ہمارا کام بنے گا حضور کے کسی سچے غلام کی صحبت سے، کسی سچے متبع کی صحبت سے ہمارا کام بنے گا. بس طریقہ یہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات جو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں اور میں نے آج بھی عرض کیا کہ یہ جو پھلانگ کر آنا ہے نا بھائی لوگوں کو، یہ درست نہیں ہے. لوگوں کو پھلانگ کے آنا اور اپنی جگہ آگے بنا لینا، آج بھی ایک صاحب آئے انہوں نے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بیٹھ گئے آگے، یہ طریقہ غلط ہے. جہاں پر آپ کو جگہ ملے آپ وہاں بیٹھیے، اور اگر آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آ جائیے. کس نے منع کیا آپ کو؟ ویسے بھی جمعے میں جلدی آنا سنت ہے، پہلے آ کر بیٹھ جائیے. جمعے کی سنتوں میں بھی ہے یہ، پہلے آ کے بیٹھ جائے آدمی. لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو جہاں جگہ ملے پیچھے ہی بیٹھے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آنا. حکیم الامت نے لکھا ہے، میں نے خود پڑھا حضرت کے ملفوظات میں، کہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آنا، اور چاہے آپ کو یعنی ہٹانا نہ پڑے لیکن دو آدمیوں کے درمیان سے آپ گزر رہے ہیں، یہ بھی تو غلط طریقہ ہے، تہذیب کے خلاف ہے. اب اگر بعض لوگ کہتے ہیں آگے جگہ موجود، میرے پاس ایک صاحب آئے تھے کہنے لگے آگے جگہ موجود ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی آگے جگہ موجود ہوتی ہے تو وہ پیچھے والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے آگے کی جگہ کیوں پر نہیں کی، یہ تو ان کا قصور ہے. آپ ان کے قصور کی خاطر اپنے آپ کو کیوں قصوروار بنا رہے ہیں؟ تو بھائی یہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جگہ پر نہیں کی نا، یہ ان سے غلطی ہو گئی. چلیے آپ ان کی غلطی کے اوپر اپنی غلطی کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو پھلانگتے ہوئے آگے آگے بیٹھ رہے ہیں؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے. اس میں بے اکرامی کا بھی پہلو ہے. مسلمان ہیں بھائی، کلمہ گو ہیں، ان کی بے اکرامی کا پہلو ہے. دوسری بات، حکیم الامت نے فرمائی تکبر کا شائبہ ہے اس میں، کہ میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں پیچھے کے، میں اس کے قابل ہوں آگے آگے بیٹھنے کے. یہ لوگ ہاں جو پیچھے رہ گئے یہ پیچھے کے قابل ہیں، میں آگے کے قابل ہوں. یہ تکبر کا شائبہ حکیم الامت نے لکھا ہے، میری بات نہیں ہے. اس لیے بھائی طریقے سیکھیں. مہذب آدمی وہی ہوتا ہے جو تہذیب سیکھتا ہے پھر اس پہ عمل کرتا ہے. لہذا یہ طریقہ درست نہیں ہے کہیں پر بھی ہو. میں اس صرف اس مسجد کے لیے خاص نہیں بتا رہا ہوں، آپ جہاں جائیں جس مجلس میں جائیں، دین کی مجلس ہو یا دنیا کی مجلس ہو، کسی کی بے اکرامی نہ کریں. جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہاں بیٹھیں. لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آنا، لوگوں کو ہٹا کر جگہ بنانا، لوگوں کے کندھے پھلانگنا، جس کو تختی رقاب کہا جاتا ہے، تختی رقاب، گردنیں پھلانگنا، بالکل غلط ہے، بے اکرامی ہے، حقارت ہے، تحقیر ہے اس میں لوگوں کی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان شریف گزرا ہمارا، اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جو رمضان میں ہم نے اعمال کیے ہیں ان کو ہم جاری رکھیں، ان اعمال پر ہم عمل کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت ہم سے نہ چھوٹے، ذکر ہم سے نہ چھوٹے، کسی نفلی عبادت کو شروع کر کے چھوڑ دینا علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کانا یقوم اللیل فترک قیام اللیل، اے عبداللہ اس شخص کی طرح، فلاں شخص کی طرح نہ ہونا، پہلے نماز میں کھڑا ہوتا تھا، رات کو کھڑا ہوتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تہجد کی توفیق دی تو اب بھی تہجد پڑھیں، اس کو چھوڑنا مناسب نہیں، ٹھیک نہیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ رات کو نہیں اٹھ سکتے، پہلے سحری میں اٹھتے تھے، اب رات کو دو رکعت پڑھ کے سو جائیں، سونے سے پہلے دو رکعت پڑھ لیں. ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، جو بھی نفلی نماز عشاء کے بعد پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کا شمار تہجد میں فرماتے ہیں. بس آپ دو رکعت نماز پڑھ لیجئے اور پھر سو جائیے. اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو سو کر ہی اٹھنے ہیں، اس میں ہی مزہ آتا ہے سو کر اٹھنے میں، تو میں اس کا بھی ایک حل بتاتا ہوں اور بزرگوں نے بتایا. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر بستر پہ لیٹ جائیے، یا بستر پر نہ ہو چادر پہ فرش پہ لیٹ جائیے، لیٹ کر پھر اٹھ جائیے، دو رکعت پڑھیے پھر سوئیے. تو یہ بستر چھوڑ کر اٹھنے والوں اٹھ کر نہ جو ان لوگوں کے ساتھ آپ کا شمار ہو گیا، مشابہت ہو گئی، جو بستر چھوڑ کے اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں. آپ بھی تھوڑی دیر رات کو لیٹیں، پھر بستر چھوڑ کے اٹھے اور نماز پڑھ لی، پھر سو گئے آپ آرام سے سوئیے، پھر فجر کے لیے اٹھیے. یہ طریقہ اپنائیے اور جو اعمال آپ نے کیے ان کو جاری رکھیے. یہی رمضان کی قبولیت کی علامت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.